سے ينصرنا علم الناصر ينصرنا علم الناصر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله الطيبين طاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الله عز اسمه وجل شأنه في كتابه المجيد لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون حضرات محترم زیارت عاشورا کے جملوں پر گفتگو چل رہی ہے. کل تک جس مقام پر گفتگو پہنچی تھی وہ یہ جملہ تھا کہ سالک اور مسافر پروردگار عالم سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ وَرَزَقَنِ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ. میں پروردگار سے اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ وہ اللہ ہے کہ جس نے آپ کی معرفت کے ذریعے سے مجھے کرامت بخشی اور آپ کے اولیاء کی معرفت کے ذریعے سے مجھے کرامت بخشی. اب ظاہر ہے کہ جنہیں ملحق کیا جا رہا ہے اور جن کے ساتھ ملحق کیا جا رہا ہے دونوں کا حکم ایک نہیں ہوتا, لیکن اس مقام پر دونوں معرفتوں کو ایک ہی ردیف میں لے کر آئے ہیں, آپ کی معرفت کے ذریعے سے اور آپ کے اولیاء کی معرفت کے ذریعے سے. جبکہ یہ ظاہر ہے کہ اولیاء حسین ابن علی کی معرفت امام حسین علیہ السلام کی معرفت پر منحصر ہے, لیکن کرامت کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کو ایک ہی ردیف میں بیان کیا جائے، اور تاکہ پڑھنے والے کو یا اس راہ کے مسافر کو یہ اندازہ ہو جائے کہ پروردگار کی نگاہ میں سارے کربلا ایک ہی شمار ہوتے ہیں، کربلا والے، اور ایک جہت سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ایک جہت سے زمین و آسمان کا فرق ہے. کہاں حسین ابن علی، کہاں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب، اصحاب میں کہاں عباس ابن علی، کہاں دوسرے اصحاب، اولاد میں کہاں حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، ان کا موازنہ اصحاب سے نہیں ہو سکتا. خود اصحاب کے درمیان درجات پائے جاتے ہیں، کسی کا درجہ بہت آگے ہے، کوئی آخری درجے پر ہے، کوئی اولین درجے پر ہے. تو بہرحال پروردگار عالم نے اپنے معانی میں یا اہل بیت نے اپنے الفاظ میں ان دونوں معرفتوں کو اپنی ردیف میں رکھا. اس سے زیادہ میں اس کو بہت زیادہ وضاحت نہیں کر پاؤں گا. آواز دی کہ میں آپ کی معرفت کے ذریعے سے پروردگار عالم نے مجھے کرامت بخشی ہے، اس اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور اس پروردگار نے آپ کے اولیاء کی معرفت کے ذریعے سے مجھے کرامت بخشی ہے، اس پروردگار سے دعا کرتا ہوں. اس کے بعد عجیب جملہ ہے، اور لفظ کا چناؤ بہت عجیب ہے. توجہ فرمائیں، وَرَزَقَنِ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ، یہ لفظ رکھا ہے، لفظ کا چناؤ. خدا با یہاں بہت اچھے طریقے سے محسوس کریں گے، لفظ کا چناؤ بہت پیارا ہے، لفظ کا چناؤ بہت اچھا ہے. آواز دی کہ میں آپ کی براءت کے رزق کے ذریعے سے، رزق براءت کے ذریعے سے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے، یہ دعا ہے جو انسان کر رہا ہے، میں کچھ مانگ رہا ہوں پروردگار عالم سے. یہاں پر رک جائیں، رزق کا مفہوم جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، میں نے بیان کیا تھا لیکن اس سے آگے ایک اور مرحلہ بیان کریں. رزق کا مفہوم جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، رزق اپنے مفہوم سے وسیع ہے. ہمارے یہاں رزق سے مراد صرف رزق مادی لیا جاتا ہے. خدا آپ کے رزق میں اضافہ کرے، یعنی خدا آپ کی دولت میں اضافہ کرے، خدا آپ کے مال میں اضافہ کرے، خدا آپ کی شہرت میں اضافہ کرے، خدا آپ کے متاع میں اضافہ کرے، خدا آپ کی دنیا میں اضافہ کرے. لیکن رزق کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے. اگر انسان اپنی دعا میں بس زاویہ بدل دے تو رزق دنیا میں تو اضافہ ہو ہی جائے گا، رزق معنویت میں بھی اضافہ ہو جائے گا. کیونکہ رزق صرف رزق مادی نہیں ہے، رزق معنوی، رزق علم، علم ایک رزق ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. اس رزق کے لیے ظرف درکار ہے. اگر ظرف کثیف ہوگا تو یہ نورانی علم کثیف ظرف میں نہیں آ سکتا، کیونکہ علم کی تعریف جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے اور علم کی تعریف جو پروردگار عالم اور معصومین کے یہاں پائی جاتی ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے یہاں جسے علم کہا جاتا ہے وہ کچھ اصطلاحات کا مجموعہ ہے. اصطلاحات رٹنے والے کو خدا کی نگاہ میں عالم نہیں کہتے. اصطلاحات رٹنے والا خدا کی نگاہ میں عالم نہیں ہے. خدا کی نگاہ میں عالم وہ ہے کہ جس کا علم اس کی جان کا حصہ بن جائے. جب علم جان کا حصہ بن جائے تو علم نورانی بن جاتا ہے، کہ جس کے لیے کہا گیا کہ العلم نور، علم نور ہے. یہ نور کب نور بنے گا؟ کہ جب علم زبان سے نکل کر اپنے اعضاء سے ظاہر ہونے لگے. علم ایک رزق ہے. بہرحال یہاں پر بہت ساری بحثیں ہیں جو نہیں کر سکتا. علم ایک رزق ہے، معنویت ایک رزق ہے. پروردگار عالم آپ کو آگے لے جائے گا، مگر روح میں اتنی صلاحیت ایجاد کرو کہ مالک آگے لے جائے. جب تک روح میں صلاحیت نہیں ہوگی، مالک معجزے کر کے کسی کو آگے نہیں لے کر جائے گا. معجزوں سے کوئی عارف نہیں بنتا، محنتوں سے کوئی عارف بنتا ہے، زحمتوں سے کوئی عارف بنتا ہے. انسان جو بوئے گا وہی کاٹے گا. اس کائنات میں معجزے نہیں ہوں گے، مالک نے توفیق ہی نہیں دی، توفیق ہی نہیں تھی ہمیں. یہ جملے ہزار مرتبہ سنتے ہیں نا، مولانا صاحب نماز اول وقت پڑھنے کا ارادہ تو بہت کیا. عزیزان گرامی یہاں پر ایک جملہ کہوں درمیان میں، یقین مانیے ان میں سے کچھ بھی اضافہ اب سوچ کر نہیں آئے گا کہ یہ سب کچھ کہنا ہے. جوان آنے عزیز، اگر زندگی میں معجزے دیکھنے ہیں، ہماری زندگی میں کچھ ہوتا ہی نہیں، سب بند ہے، تالے لگے ہوئے ہیں زندگی میں. ہر تالے کی ایک خاص چابی ہوتی ہے، ہر تالا ہر چابی سے نہیں کھلتا. فرمائیے گا حضرت، اب بات پر بات نکلتے جا رہی ہے، واپس پلٹنا مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال سن لیں. آیت اللہ نخودکی، نام سنا ہوگا، آیت اللہ اصفہانی، حسن علی اصفہانی نخودکی، صحن انقلاب میں جن کی قبر ہے، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، رش لگا رہتا ہے کافی. وہ بہرحال انہیں صحن انقلاب میں دروازے کے پاس کیوں دفن کیا گیا، اس میں سے ایک قول جو نقل کیا جاتا ہے وہ یہ کہ آیت اللہ اصفہانی کہتے تھے کہ مجھے یہیں پر دفن کرنا جہاں میں بیٹھتا ہوں. پوچھا کہ یہاں کیوں دفن کریں، تو کہنے لگے یہاں پر ہمارے امام سامین و ضامن کھڑے ہیں. اور جب بھی کوئی زائر واپس جاتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لہذا یہیں دفن کرنا. بہرحال یہ ظاہراً نماز شب کے لیے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ حرم گئے. اب پرانے زمانے میں حرم بند ہو جایا کرتا تھا، رات میں تالا لگا دیا کرتا تھا، لگ جایا کرتا تھا. حرم پر تالا لگا ہوا تھا، کچھ جلدی پہنچ گئے. ان کے کسی دوست نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اگر تالے پر مادر موسیٰ کا نام پڑھ کے پھونک دیا جائے تو تالا کھل جاتا ہے. اگر ہم میں سے کسی کو مادر موسیٰ کا نام یاد ہے تو وہ پڑھ کے پھونکے تاکہ تالا کھل جائے. آیت اللہ اصفہانی جنہیں نخودکی کہا جاتا تھا کہنے لگے کہ اگر مادر موسیٰ کا نام پڑھنے سے تالا کھلتا ہے تو اس کائنات کی نہیں بلکہ دونوں جہان کی خاتون جنت کا نام لینے سے بھی تالا کھل جانا چاہیے. ہمیں جناب سیدہ کا نام تو یاد ہے نا. کہنے لگے چلیے آج تجربہ کرتے ہیں. یہ کہہ کر آیت اللہ اصفہانی نے کہا یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ کہنے کے بعد آیت اللہ اصفہانی نے تالے پر ہاتھ رکھا، تالا کھل گیا. یہ واقعہ آپ نے سن لیا، لیکن یہاں سے جو استفادہ کرنا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ تالا صرف چابی سے کھلے.
اب جو میں بار بار آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں جلدی جلدی پڑھتی جاتی ہیں، اگر اوپر سوچنا چاہیے. امام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے ہاذا اول وقت الصلاۃ، اب نماز کا اول وقت ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے آنے والا شوق میں جلدی آ گیا. شوق نماز سے اول وقت میں جلدی آیا تھا، جلدی نماز پڑھنا چاہتا تھا، اتنی جلدی تھی اس کی شوق میں. اور امام نے فرمایا تم جلدی آ گئے ہو، نماز کا وقت اب ہوا ہے. اور اس کے بعد امام نے اسے دعا دی، کہنے لگے قد ذکرت الصلاۃ، تم نے نماز کو یاد کیا. قد جعلک اللہ من المصلین، پروردگار تمہیں نماز گزاروں میں شامل کرے. امام کی یہ دعا سب کے لیے ہے، جو بھی نماز کو یاد کرے گا اسے اپنے علی کی دعا اس کی شامل حال ہے، جو بھی نماز کو یاد کرے. کیونکہ امام کی دعا سب کے لیے ہے، ایک عام مفہوم ہے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ صادق یہاں پر رزق برات مانگ رہا ہے، اور اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو ہم نے رزق کی تعریف کیا کی تھی. رزق وہ، میں رزق مادی کی مثال جو دی تھی اس دن، رزق مادی وہ نہیں کہ جو ہم نے جمع کر لیا ہے، بلکہ ہر وہ لقمہ جو حق سے نیچے اتر جائے وہ ہمارے لیے رزق ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فضل ہے، رزق نہیں ہے. اب یہاں پر رزق برآں سے کیا مراد ہے؟ رزق برآں سے کیا مراد ہے؟ یا اس کے برعکس رزق محبت سے کیا مراد ہوگی؟ اگر ہم کہیں گے پروردگار ہمیں رزق محبت حسین ابن علی ادا کر دے تو کیا مراد ہے؟ رزق کی تعریف کے مطابق پروردگار ہمیں رزق برات دشمنان حسین بن علی نصیب کر دے. اس کی کیا مراد ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ ظاہر جو سوچنے سے سمجھ میں آیا یہاں پر مراد یہ ہو سکتی ہے کہ زمین و آسمان حسین سے محبت کر رہے ہیں. جتنی محبت حسین سے زمین پر نہیں کی جاتی, اس سے کہیں زیادہ حسین سے محبت آسمانوں پہ کی جاتی ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, روایت میں ہے. جب حسین ابن علی والد ہوئے تو پیغمبر نے فرمایا, یا زینت السماوات والارض, اے آسمان و زمین کی زینت. ایک صحابی برابر میں کھڑا تھا کہ یا رسول اللہ کیفا یکون ذلک, اے رسول خدا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی زمین و آسمان کی زینت ہو؟ آپ ہیں زمین و آسمان کی زینت, آپ کے علاوہ کون زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا, ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منہ فی الارض. حسین ابن علی زمین سے زیادہ آسمانوں پر پہچانا جاتا ہے. زمین والے حسین کی کیا قدر کریں گے؟ آسمان والے حسین کی قدر کرتے ہیں. آسمان والوں کو معلوم ہے کہ حسین کیا ہے. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زمین اور آسمان حسین سے محبت کر رہے ہیں. جو محبت کے نظارے ہم دیکھ رہے ہیں, جس عشق کے نظارے ہم دیکھ رہے ہیں, منقلب ہو جاتے ہیں, طبیعتیں منقلب ہو جاتی ہیں, یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی ایسے بھی حسین سے محبت کر سکتا ہے؟ اس سے کہیں زیادہ محبت آسمان والے حسین سے کرتے ہیں. اور میں نے اسی اسرے میں کسی دن بیان بھی کیا تھا کہ مدد کرنے آئے آسمان والے کہ یا حسین ہماری مدد لے لیں, امام نے منع کر دیا. بار بار آئے کہ یا حسین ہماری مدد لے لیں, امام نے منع کر دیا. جب آخری وقت آئے اور انہوں نے دیکھا کہ امام شہید ہو چکے ہیں تو کہنے لگے, والے واپس نہیں جائیں گے. اب آگے وہی رہو, ملائکہ وہی ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام میں. جب بھی کوئی زائر جاتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اسے استقبال کرتے ہیں, اس کا استقبال کرتے ہیں, اسے ودا کرتے ہیں, اس کے لیے استقبال کرتے ہیں, اس کے لیے دعا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم میرے آقا سے محبت کرنے والے ہو. زمین والوں سے زیادہ آسمان والے حسین کے دشمنوں سے برات کرتے ہیں. آسمان والوں کو معلوم ہے کہ حسین کے دشمن جہنم کے کس وانی میں جا کر جلیں گے, جہنم کے کس آر اور کس گہرائی میں ہوں گے. تو زمین و آسمان مل کر حسین سے محبت کر رہے ہیں, زمین و آسمان والے, بلکہ آسمان والے زیادہ. اور زمین و آسمان مل کر یا آسمان والے اس سے زیادہ حسین ابن علی کے دشمنوں سے نفرت کر رہے ہیں. اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ رزق کی تعریف کے مطابق, اب میں کہہ رہا ہوں کہ مالک مجھے رزق برات دشمنان حسین ابن علی نصیب کر دے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں مالک رزق تو ہر جگہ پایا جاتا ہے, یا برات تو ہر جگہ پائی جاتی ہے. جتنا ضبط میرا ہے مجھے رزق برات دے دے کہ اپنے ظرف کے مطابق حسین ابن علی کے دشمنوں سے نفرت کر سکوں. اس کا مطلب یہ ہے, نتیجہ یہ نکلے گا جتنی نفرت آپ کر رہے ہیں وہ تو فرمائیے گا. نہیں نہیں بلکہ یہ جملہ کہنے سے پہلے ایک جملہ کہوں, جتنا رزق آپ کے پاس ہے ضروری نہیں ہے کہ رزق وہاں پر تمام ہو گیا. ممکن ہے آپ سے زیادہ کسی کے پاس رزق پایا جاتا ہو. رزق میں درجات پائے جائیں گے. اب اسی کو یہاں پر لے آئیے, جتنا رزق برات آپ کے یہاں پایا جاتا ہے, جتنا رزق نفرت دشمنان اہل بیت آپ کے وجود میں پایا جاتا ہے, یہ نفرت آپ کے وجود پر تمام نہیں ہوگی, بلکہ آپ اوپر چلے جائیں تو نفرت اور بڑھ جائے گی. جتنی نفرت آسمان والے حسین کے دشمنوں سے کر رہے ہیں کوئی نہیں کر رہا, جتنی محبت آسمان والے حسین ابن علی سے کر رہے ہیں کوئی نہیں کر رہا. اور یہاں پر ساری یہی کہہ رہا ہے, یہ مسافر دران حسین یہی کہہ رہا ہے, فاسأل اللہ الذی اکر وَكَرَّمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ وَرَزَقَنِي بَرَاءَةً مِنْ أَعْدَائِكُمْ، کہ وہ مالک جس نے مجھے رزق برابر نصیب کیا آپ کے دشمنوں سے۔ اب کیا چاہتا ہوں میں؟ تین باتیں نہیں ہیں آپ کی معرفت، کیا وہ تو فرمائیے گا، آپ کی معرفت، آپ کے دوستوں کی معرفت، آپ کے اولیاء کی معرفت، اور رزق برابر۔ اس کے بعد فوراً ایک دعا ہے، اس دعا پر ہی بات تمام ہوگی، اَن يَجْعَلَنِي مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَۃ۔ وہ مالک جس نے آپ کی معرفت نصیب کی، وہ مالک جس نے آپ کے دوستوں کی معرفت نصیب کی، وہ مالک جس نے آپ کے دشمنوں سے برات کی توفیق نصیب کی یا رزق نصیب کیا، میں اس سے یہ چاہتا ہوں کہ زمینوں کے دنیا اور آخرت میں مجھے آپ کے ساتھ قرار دے، آپ کے ساتھ قرار دے، آپ کی محبت کا قرار دے۔ تقاضا کتنا بلند ہے، کتنا بلند تقاضا ہے، آپ کے ساتھ دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہوں، مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہوں، وہ زندگی زندگی ہی کیا جس میں حسین نہ ہو، وہ جنت جنت ہی کیا جس میں حسین نہ ہو، مالک حسین کے بغیر جنت نہیں چاہیے، ہمیں وہ جنت نہیں چاہیے کہ جس میں ہم حسین کے ساتھ نہ ہوں، پریشان ہو گئے، ہمیں وہ جنت نہیں چاہیے کہ جس میں ہم حسین کے ساتھ نہ ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں وہ جنت نہیں چاہیے جس میں حسین نہ ہو، کیونکہ میں بار بار یہ روایت پڑھ چکا ہوں، یہ باتیں کرنا کہ حسین جنت میں جائیں گے، یہ حسین ابن علی کا مقام بہت نیچے لے آیا، روایت تو یہ کہہ رہی ہے کہ جنت بنی ہی حسین کے نور سے ہے۔ کچھ سالوں پہلے میں نے ایک تفصیل سے روایت پڑھی تھی، اور روایت میں تکرار نہیں کروں گا، جنت حسین کے نور سے بنی ہے، یعنی حسین کے نور کا ایک کرشمہ جنت ہے۔ مثال میں بات والے ہوتا ہے، حسین کا باطن جنت ہے، حسین کے باطن کی ایک جھلک جنت ہے۔ کیسے بتاؤں، کیسے تعبیر کروں، کچھ باتیں انسان بس محسوس کر سکتا ہے، تعبیر نہیں کر پاتا۔ حسین کے نور کی ایک جھلک جنت ہے، یہ مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے، میں جھلک یا باطن یا جو بھی آپ اس سے تعبیر کریں اس کی مثال دوں۔ زنا نے مصر سے کہا گیا، سب کچھ سارا واقعہ ہونے کے بعد زنا نے مصر سے کہا گیا کہ تمہارے ہاتھ میں ایک میوہ دیا جا رہا ہے اور چھری دی جا رہی ہے، جب یوسف سامنے سے گزر جائیں تو چھری سے میوہ کاٹ دے گا، ہزار مرتبہ سنا ہے آپ نے، بات کچھ نہیں کرنا، یوسف کو دیکھو اور چھری سے میوہ کاٹ دو، ٹھیک ہے، اس کے کون سا مشکل کام ہے۔ یوسف سامنے سے گزرے، علی نبینا و آلہ و علیہ السلام، یوسف صدیق، قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق سامنے سے گزرے تو کیا ہوا، انہوں نے میوے کے بجائے پھل کے بجائے اپنے انگلیاں کاٹ دی، یہاں جملہ کہنے تھے انگلیاں کٹ گئیں مگر محسوس بھی نہیں ہوا، کربلا والے اپنی تکلیف کا احساس نہیں کر رہے تھے، وہ ٹھیک ہے جب خون نکلے گا کہ انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، طبیعی چیز ہے، مگر کربلا والوں کو اپنی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ جو حسین کو دیکھ رہا ہو، انگلیاں کٹنے کا احساس نہیں ہوا، جب یوسف پر سے نظر رکھی اب تکلیف ہوئی. اس کا مطلب یہ کہ اگر حسین پر سے نظر ہٹ جائے کتنے ایسے ہیں کہ 100 سال میں ایک بار حسین کی زیارت کریں گے، کتنے ایسے ہیں کہ 10 سال میں ایک بار حسین کی زیارت کریں گے، کتنے ایسے ہیں کہ 1 سال میں ایک بار حسین کی زیارت کریں گے، کتنے ایسے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار حسین کی زیارت کریں گے، کتنے ایسے ہیں کہ دن میں ایک بار حسین کی زیارت کریں گے، اور عبداللہ کہہ دوں کتنے ایسے ہیں کہ ہمیشہ حسین کے ساتھ رہیں گے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کون کتنا حسین ابن علی کے ساتھ رہے گا، لیکن اس قانون بتا سکتا ہوں، اس انسان کو سب تک محسوس کرتے گا کہ ہم کتنا حسین ابن علی کے ساتھ رہیں گے۔ قانون یہ ہے کہ جو جتنا اس دنیا میں حسین ابن علی کے ساتھ رہے گا اتنا ہی اس دنیا میں حسین ابن علی کے ساتھ رہے گا۔ اس کی ساری زندگی حسین حسین کرتے گزر جائے، اس کی وہاں کی ساری زندگی حسین حسین کرتے گزر جائے۔ تو جتنا یہاں حسین کے ساتھ ہوگا اتنا ہی وہاں حسین کے ساتھ ہوگا۔ میں مثال دوں گا اور اس مثال سے آپ کی طبیعت منتقل ہو جائیں۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، کچھ جانے والے بچے ہیں، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ آگے سے زیادہ لشکر پہلے ہی حملے میں ختم ہو گیا۔ ایک سے بڑھ کے ایک دوڑ اور مسابقہ ہو رہا ہے کہ کون کتنا آگے نکل جائے۔ اس عبودیت کی دوڑ میں، اس معنویت کی دوڑ میں مسابقہ، مقابلہ ہماری زبان میں۔ زہر کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہو رہا ہے، حسین نے اول وقت نماز پڑھنی، علی کے بیٹے ہیں نا، ان کے بابا نے بھی تو بیچ میدان میں مصلی بچھا دیا تھا، نماز پڑھنی ہے، اور وہ بھی اول وقت۔ اس مسلم میں جانے والا آیا جو بھی بیان کیا ہم نے آپ کے سامنے، مولا نماز کا وقت ہو گیا، آگا اول وقت السلام، اب ہوا ہے نماز کا وقت، نماز پڑھوائے گا کون؟ کیونکہ جب جنگ ہو رہی ہو تو نماز خوف ادا کی جاتی ہے۔ نماز خوف دو رکعت ہوتی ہے، جیسے اگر دوڑ چار رکعت ہے تو نماز خوف دو رکعت ہوتی ہے، اس طرح سے بس ہوتی ہے، اسی طرح سے ہر چار رکعت نماز دو رکعت ہوتی ہے۔ نماز خوف میں خاص طریقہ ہے، اور وہ طریقہ مفصل ذکر ہوا ہے جو بھی بیان نہیں کر سکتا۔ مثلا امام دو رکعت نماز پڑھیں گے، کچھ لوگ تیروں کو روکیں گے، حملوں کو روکیں گے، کچھ لوگ نماز پڑھیں گے۔ امام ایک رکعت نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا روکیں گے، پیچھے والے لوگ دو رکعت نماز پڑھیں گے، نماز تمام کر دیں گے، پھر وہ جا کر لشکر کو سنبھالیں گے، اور جو پہلے سنبھال رہے تھے وہ امام کے ساتھ نماز پڑھیں گے، کیونکہ دونوں کی خواہش ہے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھیں گے، لہذا دونوں کی خواہش کا احترام کیا جاتا ہے۔ بہرحال کون پڑھائے گا نماز؟ سید ابن عبداللہ حنفی آگے بڑھے، آقا میں پڑھاؤں گا نماز، اور زہیر ابن قین، میں سعید کی بات کر رہا ہوں، آقا میں پڑھاؤں گا نماز۔ سعید کھڑے ہو گئے، نماز پڑھا رہا ہے، دو لوگ کیونکہ کھڑے ہوئے ہیں تو لہذا نماز خوف پتہ نہیں تھا، کچھ بدلا، کیونکہ دونوں نے ہی ساری نماز پڑھائی، زہیر ابن قین اور سعید ابن عبد اللہ، میں پڑھاؤں گا نماز، آقا آقا ہم پڑھیں گے نماز۔ کھڑے ہو گئے نماز کے، تیر آ رہے ہیں، پہلا تیر آیا سعید کے لگا۔ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں مثلا تیر آیا، تیر روک دیا، ایک تیر انسان کو نیچے گرانے کے لیے کافی، ایک تیر انسان کو زمین بوس کرنے کے لیے کافی، لیکن جو مقتل نے لکھا ہے وہ یہ کہ سعید کے 13 تیر لگے۔ آج میں تھوڑا آرام کر دوں تاکہ سامنے غریبوں میں عزاداری کروں، ورنہ سامنے غریبوں میں عزاداری نہیں کر پاؤں۔ یہ سوچ کر اطلاع دیے بغیر سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ جناب سید آئے، کہنے لگی اے شیخ اگر آنا نہیں تھا تو بتا ہی دیتے۔
Yeah.
دیوا کو پرسا دینا ہے. ایک یتیم کا ماتم رہنا ہے. کون یتیم؟ حسن ابن علی کا یتیم. امام حسن کے دو بچے کربلا میں شہید ہوئے، حضرت قاسم اور عبداللہ ابن حسن، جن کا تذکرہ ہم نے گزشتہ برس کیا تھا. اب آپ نہیں کیا کیا گیا. امام حسن کا آخری وقت تھا، وصیتیں کر رہے تھے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر بہن دیکھ رہی ہے اور گویا کوئی تسلی دے رہا ہے، زینب ابھی اور بہت کچھ دیکھ رہی ہے. اور اسی اثنا میں کہنے لگے میرے قاسم کو بلا دو. قاسم کو بلایا. میرا دل کہتا ہے کہ بدن کے مختلف حصوں کے بوسے دیے ہوں اور قاسم کے بازو پر تعویذ باندھا. کہنے لگے میرے لال جب کوئی سخت وقت آتا ہے تو یہ تعویذ کھول دے. اس تعویذ میں کیا لکھا تھا بھی بیان کروں گا. دن گزرتا رہا یہاں تک کہ یہ سب کربلا سچ شب عاشور آئے. ماں نے قاسم کو بلایا، بیوہ حسن نے قاسم کو بلایا، ام فروا نے کہا قاسم بیٹی کل روزے قربانی ہے، سب اپنی اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں، تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں ہے. میرے بیٹے مجھے قیامت کے دن سیدہ سے شرمندہ نظر آئے، قیامت کے دن اپنے باپ سے شرمندہ نظر آئے. قیامت کے دن تمہارا باپ سے پوچھے کہ امانت دے کر گیا تھا. اور قاسم کہہ رہے ہیں اماں دن ہونے دیں، پھر دیکھیں کیسی جنگ ہے. روز عاشور آیا، معرکہ شروع ہوا. کتنا عجیب دن تھا. حسین نے آفینے پلٹ دی، کبھی کسی کا جنازہ لے کر آئے، کبھی کسی کا جنازہ لے آئے، لباس پر خون لگا ہوا ہے، جگہ جگہ سے لباس پھٹ چکا ہے. اسی اثنا میں قاسم امام کے پاس آئے، کہنے لگے چچا میں بھی چلا جاؤں. کہنے لگے نہیں میرے لال، نہیں، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تمہیں اجازت نہیں ہے. قاسم نے بہت اصرار کیا مگر امام نے اجازت نہیں دی. قاسم تھکار کر ٹھوٹروں میں منہ دے کر ماں کا گزر ہوا، قاسم یہی بیٹھے ہو، تمہیں تو پھر میدان میں ہونا چاہیے تھا، یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو. ماں چچا کے پاس جاتے ہیں مگر اجازت نہیں دی. ماں کو یاد آیا قاسم یاد کرو، تمہارے باپ کا آخری وقت تھا اور تمہارے باپ نے تمہاری تعویذ باندھا تھا، اور کہا تھا کہ اگر کوئی سخت وقت آ رہا ہے تو تعویذ کھول لینا. ذرا کھول کے دیکھو کیا لکھا ہے، یہ تو نہیں معلوم کیا لکھا ہے، ذرا کھول کے دیکھو کیا لکھا ہے. قاسم نے جلدی سے تعویذ اٹھایا، تعویذ کھول کے دیکھا، لبوں پہ مسکراہٹ آ رہا ہے. یا ولدی یا قاسم، اے میرے بیٹے اے قاسم، اذا رأیت عمک فیک فلا، جب تم دیکھو کہ تمہارا چچا کربلا میں ہے، وحاطت بہ الاعلی، اور جب تم دیکھو کہ دشمنوں نے حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، فلا تترک البرادۃ والجہاد، خبردار جنگ کو ترک نہ کرنا، اور اگر حسین اجازت نہ دیں تو اتنا جانا کہ اجازت مل جائے. لبوں پر مسکراہٹ آئی، چھینٹے دیے جاتے ہیں.